ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी आने जाने में होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं। लेते हैं निशानियां? लेनी है तो अगले रुकू को दिल से सुनिए। यहाँ से लेके आयत 190 से लेके 200 तक जो आखिरी रुकू चल रहे हैं, इसके बारे में एक फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लम जब उठते रात को बिस्तर पे बैठते और इन आयतों की तिलावत करते, फिर उसके बाद वजू करके तो नमाज़ पढ़ते, यानी तहज्जुद से पहले ये आयतें पढ़ते थे। हम भी अपना मुहासबा कर लेते हैं, क्या मुझे ये बात पहले से मालूम थी कि सूरत आले इमरान का आखिरी रुकू तहज्जुद के वक्त नबी सल्लम पढ़ते थे, कि क्या आज के बाद मैं इस बात की कोशिश करूँगी कि इन आयात को शऊर से रात को पढ़ूँ। रात को पढ़ने के लिए आपको इस वक्त इनको शऊर से सुनना पड़ेगा। तो आइए, खूबसूरत आयतें हैं, दिल से सुनते हैं, दिमाग से सुनने की आयतें नहीं हैं, क्योंकि इसमें तदब्बुर है, गौर व फिक्र है। الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا بلکہ اس سے اوپر إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی ساخت میں غور کرتے ہیں۔ جو بے اختیار بول اٹھتے ہیں، یعنی غور و فکر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ بول اٹھتے ہیں کیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار یہ دنیا یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا۔ یہ کھیل نہیں، یہ تماشا نہیں، یہ دنیا فن فلیکس نہیں، یہ ہر وقت فن 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 کی تلاش نہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ غور و فکر کا یہ نتیجہ کہ آگ کی فکر لگ گئی کہ اللہ دنیا بے مقصد نہیں، پرپز آف لائف ہے اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اے اللہ تو پاک ہے ان کاموں سے کہ تو بیکار کام کرے، تو بیکار دنیا نہیں بنا سکتا۔ دیکھیے، ہم کوئی بیکار کام کرتے، بے مقصد آپ چولہے چلا دیں، پتیلی اوپر رکھ دیں، بے مقصد نہیں، ہم تو باتھ روم میں بھی ایک دفعہ بیکار نہیں جاتے، تو کیا اتنی بڑی دنیا بیکار بن گئی؟ نہیں، اللہ تو نے بنائی، لہٰذا اب کیا کر، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا۔ کون ہے یہ؟ اپنے دور کا نبی اور وعد کے دور کے مبلغین۔ اس وقت اللہ کی کتاب ہمیں ایمان کی دعوت دے رہی ہے۔ آپ کا اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے قرآن سنتے ہوئے؟ اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا ہے، یعنی اپنی طرف نہیں بلاتا، ایمان کی طرف پکارتا ہے اور کہتا ہے اپنے رب کی مانو۔ سچ ہے نا، رب کی مانو۔ اب یہاں تک تو سن لیا، اب آگے جواب کیا ہے؟ آپ اپنا بولیں، سوچیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ جب مجھے ایمان کی پکار ملتی ہے تو میرا جواب کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں غور و فکر کرنے والوں کا جواب کیا ہے، اولو الالباب کا جواب کیا ہے، پکار کے اوپر کیا کہا؟ آمنا، فآمنا، بس ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، بس سے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ بھی پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا۔ جو بندہ رات کی گھڑیوں میں چپکے چپکے یہ دعائیں مانگے گا، آپ بتائیے کیا رب اس کو راستے نہیں دکھائے گا؟ ہمارا کیا حال ہے؟ مغرب اور عشاء کا وقت اور اس کے جو رات کا شروع کا وقت ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بلائیں اترتی ہیں آسمان سے اور جنات گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اس وقت میں اپنے برتنوں کے منہ بند کر دو، بچوں کو کھلی جگہ پہ نہ لے کے جاؤ، دریاؤں سمندروں پانی کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ وہاں شیاطین جمع ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت کیا عموماً کرتے ہیں؟ فل ایکسپوجر کے ساتھ اپنے آپ کو ایڑی چھوٹی کا زور لگا کے سجا سنوار کے کھلی جگہوں پہ لے جاتے ہیں، محفلیں، پارٹیاں، جو بھی ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے۔ और उसके बाद जब वापस आते हैं कहते हैं सर में दर्द है, बोझल है तबीयत, क्योंकि वो सारी चीज़ें पता नहीं हम पे कितनी आशिक हुई। और उसके बाद जब वो रात का वक्त जब आखिरी पहर में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नज़ूल करके पुकारे लगाते हैं, जो रहमतों के नाजिल होने का वक्त है, जिस वक्त ये दुआएं मांगने का वक्त है, तो हम बड़ी चादरें तान के सो जाते हैं, इतनी गहरी नींद आती है कि फजर भी कज़ा होती है, फिर ज़िंदगियों में खुशी कहाँ से आए, फिर कहाँ से हिदायत मिले हमारी नस्लों को। क्योंकि सहरियों के वक्त में नस्लों के लिए दुआएं मांगनी थी, पीछे हम पढ़ चुके हैं वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, जब उन्होंने इतने दिल से मांगा इसका नतीजा क्या निकला, फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम, जवाब में उनके रब ने फरमाया मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, ख्वाह मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो, लिहाजा जिन लोगों ने मेरी खातिर अपने वतन छोड़े और मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, इनके सब कसूर मैं माफ़ कर दूँगा और इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, ये इनकी जजा है अल्लाह के हाँ और बेहतरीन जजा तो अल्लाह ही के पास है। अल्लाह तो हमें भी इन चीज़ों की तौफीक दे। ए नबी, दुनिया के मुल्कों में खुदा के नाफरमान लोगों का चलना फिरना तुम्हें किसी धोखे में ना ढाले, ये महज चंद रोज़ की ज़िंदगी का थोड़ा सा लुत्फ़ है। कभी आप भी ऐसे नाफरमानों को जो बहुत सरकशियाँ करते हैं दुनिया में खूब फलता फूलता देखें तो सोचते होंगे कि हाय इनसे अल्लाह राज़ी है, तभी तो इतना कुछ इनको दिया है, और जबकि उनकी स्किन भी गोरी हो चमक दमक हो तो हम कहते हैं खुश है तभी तो इतना दिया है। इसी तरह दुनिया में बाज़ लोग मुसलमान होने के बावजूद बड़े गलत काम कर रहे होते हैं लेकिन दुनियावी दौलत बहुत है कोई ऐसा आप लोगों के सामने? अब आप सोचते हैं कि अल्लाह इनसे खुश है तभी तो ये सब कुछ मिला, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं नहीं, ये तो चार दिन की खेल है। फिर वो सब जहन्नुम में जाएंगे जो बदतरीन जाए करार है, बरक्स इसके जो लोग अपने रब से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इन बागों में वे हमेशा रहेंगे, अल्लाह की तरफ से ये सामान ज़ियाफ़त है इनके लिए, और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है। अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं और इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ भेजी गई और उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो इससे पहले खुद इनकी तरफ भेजी गई, अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयात को थोड़ी सी कीमत पर बेच नहीं देते, इनका अजर इनके रब के पास है और अल्लाह को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती। पूरी सूरत का खुलासा, या अय्युहल लज़ीना मनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए लोगों जो ईमान लाए हो सब्र से काम लो, बातिल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ, हक की हिदमत के लिए कमर बस्ता रहो और अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। चार नुकाती एजेंडा उम्मत की फलाह का, ईमान के बाद सब्र अपनी ज़ात के लिए होता है, निजी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं दुखों गमों बीमारियों दूसरों की तरफ से सताए जाने की सूरत में उस पर सब्र करो, इतना ना उसको बढ़ा लो कि उसकी वजह से तुम पीछे ही हट जाओ। दूसरी चीज़ साबिरो, मुसाबरा जो होता है ना ये दीन के रास्ते की मुश्किलात होती हैं, इज्तमाई ज़िंदगी की मुश्किलात, जब लोग दीन के लिए जमा होते हैं तो वहाँ जो नाखुशगवारियाँ आती हैं उसके बावजूद अपने आप को राबितो रबते में रखो, जमा लो, मुसाबरा पाँव जमाने को कहते हैं, सरहदों पे जमना और राबता और वत्तकुल्ला अल्लाह का तकवा, ये चार चीज़ें आज भी उम्मत में जमा हो जाएंगी तो उम्मत इंशाल्लाह पूरी दुनिया पे रूलर बनेगी, हिकमत के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह दुनिया को फ़ायदा देंगे। अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस में आता है कि तीन बातें ऐसी हैं कि जिनका अजर लिखने के लिए फरिश्ते झगड़ते हैं, उसमें से एक क्या है, इंतज़ार उस्सलात इबादस्सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, फिर दूसरी चीज़ उस वक्त वुज़ू करना जिस वक्त बड़ा मुश्किल हो, अल वुज़ू इंदल मकारह, यानी सर्दी बहुत है मेकअप किया हुआ है, हाँ कोई ऐसी जगह पे है कि जहाँ वज़ू करना मुहाल हो रहा है, बीमारी है, और तीसरी चीज़ ये है कि चलकर मस्जिद की तरफ जाना, यानी इसके बाद आपने फरमाया कि ज़ालिकुम रिबात, ज़ालिकुम रिबात, یعنی یہی ہے ربات. ربات یعنی اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ بندے کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے. یہاں پہ سورۃ آل عمران پوری ہوئی. پوری سورت کا پیغام یہی تھا کہ جمو اور جماؤ, رابطہ رکھو اور گرتے ہوئوں کو تھام لو. اب اس کے بعد سورۃ نساء ہے, یہ معاشرتی مسائل سے ڈسکس کرتی ہے, مسلمانوں کے گھروں میں سکون کیسے ہے. اس سورت میں ہم انشاءاللہ نکاح کی تفصیلات دیکھیں گے. پارے کے آغاز میں ہی نکاح کی ساری شرائط اور اس پہ بات ہے, اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو بھی ہم دیکھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے, لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو, اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگہبانی کر رہا ہے. یہ پہلی آیت جو ہے یہ خطبہ نکاح کا حصہ ہے. بہت ساری عورتیں جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتہ, کیونکہ عورتوں کو تو سناتے ہی نہیں, وہ تو ویسے اس وقت پارلر میں بیٹھی ہوتی ہیں اپنے آپ کو سیٹ کروانے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں تو اس ایک آیت میں دو دفعہ اتق اللہ کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہی وہ طاقت ہے جو انسانوں کے حقوق پورے کرنے پہ مائل کرتا ہے. کوئی شوہر اپنی بیوی کے حق نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کے حق پورے نہیں کر سکتی, ساس بہو کو خوش نہیں رکھ سکتی, بہو ساس کو خوش نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اللہ کا تقویٰ نہ ہو. اگر کہیں بھی کہیں آپ کو کمی دکھے نا کسی کے معاملے میں, تو وہاں کمی تقویٰ کی ہے. آپ اپنے آپ کو چیک کریں, دوسروں کو چھوڑ دیں. اگر آپ کسی کو برداشت نہیں کر پا رہے, اگر آپ کسی کے لیے کوئی مسئلہ بنے ہوئے, تو اس کی وجہ آپ کے اندر کا تقویٰ کم ہے. اس کو بڑھا لیں, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بالطیب. یتیموں کو ان کے مال واپس دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو, اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے, تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو, تین تین, چار چار سے نکاح کر لو, تو گیارہ ہو گئی ہیں. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے, تو پھر ایک ہی بیوی کرو. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک ہی کافی ہے. چوائس دے دی دو کی, تین کی, چار کی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مشورہ کیا ہے کہ ایک ہی کر لو, اور ایک ہی کو خوش رکھ لو, اور اسی کے تقاضے پورے کر لو تو بہت ہے. کیونکہ دو کرو گے تو دگنی مسائل بھی آ جائیں گے اور مشکلات بھی آئیں گی. یہ موضوع جس کو پولی گینی کہتے ہیں اور تعدد ازواج, اس پہ بھی ہم نے تفصیل سے بات کی. الحمدللہ ہمارے کلچر میں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں, کیونکہ اس کا رواج نہیں, تو اس کو سکپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خوش ہیں عورتیں, خوش ہیں اور مرد. چلیے. لیکن اگر تم کو اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے, تو پھر ایک ہی بیوی کرو, یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے, یعنی یہ زیادہ درست ہے. اب عورتوں کو خوش کرنے والی آیت آ رہی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا تھوڑے چہرے بگڑ گئے تھے دو دو چار چار کلف سن کے. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو, البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں, تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. اس پہ ہم پانچویں پارے کے آغاز میں بات کریں گے. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے, نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو, اور انہیں نیک ہدایت کرو, اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ, تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو, تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یہاں پہ یتیموں کے حقوق کی بات ہے. غزوہ احد کے بعد سورت نساء بیسیکلی نازل ہوئی تھی، تو 70 صحابہ کرام جب شہید ہو گئے تو گھر گھر یہ مسئلے اٹھ گئے کہ یتیم بچے اور بیواؤں کے حقوق کیا ہوں، اور تیسرا مسئلہ جو اٹھا تھا وہ وراثت کا تھا. انہی تینوں مسئلوں کے جواب سے سورت شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 7 میں اب وراثت کا حکم ہے، اس کو سنیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس بانٹ پہ خوشیاں منائیے کہ یہ بانٹ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. کیسے؟ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. مراد یہ کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ. سوچو کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہارے بچوں کا مال کوئی کھا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا. کیسے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں نا. یہاں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی موقع بنے تو کیا میں یتیموں کے حق میں ناانصافی تو نہیں کرتی یا کرتا. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. اب دیکھیے کہ یتیموں کے مال کے کھانے کے کچھ تو معروف طریقے ہیں اور کچھ غیر معروف. ایک تو وہ ہے کہ جو چچا اور چچاؤں کے بچے یا تایا یا دادا یا دوسرے ورثہ کھا جاتے ہیں ان کو بچہ سمجھ کر کے، یہ تو بچہ ہے، اس کی تو بات ہے ہی اور بہت ہی زیادہ بری ہے. لیکن کچھ بڑے لیگل طریقے ہیں ہمارے ہاں یتیموں کا مال کھانے کے. اس کے لیے کسی بیچاری عورت کا ہی آپ کو میں جو انہوں نے بات کہی وہی بیان کر دیتی. لفظ تو وہ نہیں ہوں گے لیکن جو خلاصہ تھا کہ ایک عورت تھیں تو وہ بہت دکھی ہوئیں، کہنے لگیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، صرف ایک زمین کا ٹکڑا شوہر نے جائیداد مت چھوڑا اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو میں نے کہا، اب کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ میں اپنے شوہر کا سویم نہیں کر سکتی، یا 40واں تھا شاید، کیونکہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بخشا جائے تو پھر تمہیں اس کا 40واں کرنا پڑے گا اور اس پہ دیکھ گئے اور کھانا پکے گا. تو کہتی پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے زمین کا وہ ٹکڑا بیچا اور اس مال کو رشتہ داروں کی دعوت میں استعمال کیا. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ یتیموں کا مال نہیں ہے؟ تیسرے، چوتھے، دسویں، بارہویں دن، سال کی برسیاں، کیا یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والی بات نہیں ہے؟ اب دوبارہ یہی محاسبہ کریں کہ کیا میں کہیں یتیموں کا مال تو نہیں کھاتی، دانستہ یا نادانستہ طور پر.